برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد للہ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نور الله الأنور وعلى آله المصابيح الغرر وأصحابه الدرج الزهر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إن الله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. سب سے پہلے آقا کائنات رحمت للعالمین، قائد الغر المحجلین، شفیع المذنبین، سیدنا محمد الرسول رب العالمین کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہم نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ ہاتھی کی پیٹھ پر آپ سوار ہو جاتے ہیں، اتنا ڈیل ڈول، اتنی طاقت، اور اس کے باوجود وہ خوشی خوشی آپ کو اپنی پیٹھ پر سوار کر لیتا ہے، گھوڑے کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں. مگر کبھی نہ ہاتھی نے احتجاج کیا نہ گھوڑے نے کہ اتنے دن سے میری پشت پر سواری کر رہے ہو، اب ایک دن مجھے بھی تو موقع دو کہ میں تمہاری پشت پر سوار ہو جاؤں. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح آدمی کو بتایا کہ تمہارے لیے سب چیز پیدا کی تو اسی طرح ان چیزوں کو بھی بتا دیا کہ تم انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے.
سبحان اللہ.
ارشاد فرمایا سخر لکم الشمس والقمر دائبین, آفتاب اور ماہتاب اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا, جو ایک منضبط راستے پر چکر لگاتے ہیں, یعنی ایک باقاعدہ طریقے پر. یہ اب آپ موقع نہیں ہے کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں کہ زمین حرکت کرتی ہے کہ سیارے, یہ یا کیا ہوتا ہے, اس سلسلے میں میں ابھی کوئی اسلامی نظریہ جو ہے وہ پیش نہیں کرتا, صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ چاند اور سورج کو ایک مقررہ راستے پر چکر کاٹنے کے لیے تمہارے لیے تمہارا مسخر بنا دیا, یعنی ہماری خدمت کے لیے ہی چاند بھی طلوع ہوتا ہے اور سورج بھی. فرض کرو کہ اگر سورج نہ ہوتا تو پھر کیا کرتے, سارا دن ساری رات اندھیرے ہی میں گزرتا, کچھ اجالا نہ ملتا, سخت پریشانیاں ہوتی اور تمہیں بہت ساری چیزوں کی دریافت سے محرومی مقدر ہو جاتی. اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا, سمجھ گئے؟ اب یہی حال چاند کا بھی ہے, یہی حال سورج اور تمام تاروں کا ہے, کہ یہ تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر دیا, مگر مسخر دائبین کے وہ چکر کاٹتے ہوئے رہیں. تو اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ وہ ہماری رہائش کے لیے پیدا کی گئی کہ ہم جا کر وہاں پر اپنا قلعہ بنائیں, اپنے محل بنائیں, بنگلوں میں ٹھاٹ باٹ کریں. اس کام کے لیے اللہ تعالی نے چاند سورج نہ بنایا, فرما دیا جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا جا رہا تھا تو اس وقت رب قدیر کا ارشاد کیا ہے, قرآن عظیم میں دیکھو, اہبطوا الی الارض جمیعا ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. تم سب کے سب اے آدم اور آدم کی ذریات, تم سب زمین کی طرف اتر جاؤ, تمہیں زمین ہی میں قرار ملے گا ایک مقررہ وقت تک, یعنی قیامت آنے تک. جب قیامت آ جائے گی تو زمین کا قرار تو ختم ہو گیا, یا تو جنت یا تو نار, یہی ہے ہوگا. تو اس لیے اللہ نے یہ فرما دیا کہ مستقر آدمی کا صرف زمین ہے, نہ کہ چاند اور ستارے, مریخ اور عطارد, زحل اور زہرہ, یہ سب نہیں ہیں. چلیے مگر مجھے یہ سب بحث کرنی نہیں ہے، بتانا صرف یہ ہے کہ اللہ نے ہماری خدمت کے لیے نیچے اوپر بیچ میں سب پیدا کیا، ہوا چلائی تمہارے لیے، بارش برسائی تمہارے لیے، مگر سب کو تو تمہارے لیے پیدا کیا، تم کو کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے تو بہت کچھ پیدا ہوا، تم کس کے لیے پیدا کیے گئے؟ وہ ہیں آقا کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں، کل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ، ہر مخلوق میرے نور سے پیدا ہوئی اور میں اللہ کے نور کا جلوہ ہوں۔ تو یہ ارشاد فرمایا، ان کے نور سے انہی کے لیے تو پیدا ہوئے، اس لیے اللہ نے فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین قوام سے انسان کو بنایا، سب سے اچھا روپ انسان کو عطا کیا۔ اگر انسان کا روپ وہ چاہتا تو مکھی کی طرح ہوتا، کھٹمل کی طرح ہوتا، کیڑے مکوڑے کی طرح ہوتا، چڑیوں کی طرح ہوتا، سانپ بچھو کی طرح ہوتا، کوئی بھی اللہ چاہے نہیں، بڑی ترقی ہوتی تو اونٹ، گدھا، بیل، چیتا، شیر، گیدڑ، لکڑ بگھا، کوئی بھی پیدا شکل اللہ دے سکتا تھا، مگر شکل اور روپ اللہ نے ہم کو دیا تو اپنے محبوب کا جلوہ بنا، اس کے خزانے قدرت میں جو سب سے بہتر روپ تھا وہی روپ تو اپنے محبوب کو دیا اور اس روپ کا جلوہ ہمیں بنایا، بتا دیا کہ تم ان کی غلامی کے لیے پیدا ہوئے جن کا جلوہ تمہیں بنایا گیا۔ اس لیے ان کی تعظیم اور ان کی بڑائی بہت ضروری۔ میں نے موضوع اس لیے اس تمہید کے ساتھ بیان کیا کہ اس زمانے کی ایک قوم جو اپنے کو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے سنی صحیح العقیدہ بولتی، سمجھ میں، سنی، وہ قوم جو حقیقت میں سنی نہیں ہے مگر اپنے کو سنی کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی عام انسان کے جیسے ہوتے ہیں سو ان کی تعظیم بھی عام انسانوں جیسی ہونی چاہیے، بس زیادہ نہیں۔ سمجھ میں آئی بات، نبی کی تعظیم ویسے ہی ہوگی جیسے اپنے بھائی کی تعظیم کر لیتے، اسی لیے دوسری جگہ کہا کہ نبی کو اور ہم کو اللہ ہی نے پیدا کیا، ہم بھی اسی کی مخلوق، وہ بھی، فرق اتنا ہے کہ وہ بڑے بھائی، ہم چھوٹے بھائی، اتنا ہی فرق ہے بڑے اور چھوٹے بھائی کا، اتنا بھی فرق نہیں مانتے وہ کہ جو باپ اور بیٹے کا فرق ہے وہ فرق نبی اور امتی کا ہے، یہ بھی مانتے نہیں وہ، بس چھوٹے بھائی بڑے بھائی کا فرق ہے کہ دونوں برابر ہیں صرف عمر میں کم بیش ہیں. تو یہ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے نبی پاک کو پیدا ہی کیا ہے اس لیے کہ ان کی تعظیم کی جائے، ان پر ایمان لایا جائے. سمجھ میں آئی بات؟ کیا کوئی اپنے ماں اور باپ پر بھی ایمان لاتا ہے؟ اس لیے نبی پر ایمان لانا آدمی کے مومن ہونے کے لیے بالکل جزوے لاجن فق. تو ان پر ایمان لاؤ، ان کی تعظیم کرو. یہ نقطہ تمام انبیاء کرام نے اشاروں میں دیا اور بعض انبیاء کرام نے صراحت کر دی، جیسے کہ اسماعیل علیہ السلام اور کے ان کے والد ماجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس جگہ جو آبادی ہو ان کی طرح یہاں اس مکے والوں میں ایک رسول کو بھیج. تو اس رسول نے کعبے کو بھی آباد کیا اور کعبے کی تعظیم کا بھی طریقہ دیا. یہ کعبے کی تعظیم نہیں ہے جو دیوانوں کے طرح سے اس کے گرد چکر لگاتے ہو، لبیک اللہم لبیک کرتے ہوئے اور یا کچھ اور پڑھتے ہوئے یہ اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہو، کیا یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ وہ بھی قابل تعظیم ہے؟ بہرحال اب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا، جب مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ پاک سے 10,000 کی فوج لے کر چلے، فوج کا سب سے بڑا دستہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، ان کے پرچم تلے. اب جیسے ہی انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا جو اسلام قبول کر چکے تھے، پٹ سے کہا الیوم تتحل الکعبہ الیوم یوم الملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے اور آج کعبہ کی حرمت ختم ہل بنا دیا گیا. اب وہ تو آگے چلے گئے. سب سے آخری دستہ جس میں 10-15 بزرگان دین تھے، ابو بکر، عمر، عثمان وغیرہ، یہ لوگ، تو اس دستے میں زبیر ابن عوام کے ہاتھ میں پرچم تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دستے میں پیش پیش تھے. جب آخری دستہ وہاں پہنچا، فرمایا ابو سفیان وہیں کھڑے تھے. ابو سفیان نے کہا آپ نے سنا نہیں کہ سعد ابن عبادہ کیا کہہ کر گئے؟ کہ کیا کہا؟ کہا کہ الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، آج کا دن خونریزی کا دن ہے، آج کعبے کو بھی حلال کر دیا گیا. تو سرکار نے فرمایا کذب، غلط کہا اس نے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمتوں کی تقسیم کا دن ہے، الیوم تقتل کعبہ، آج کے دن کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا. سبحان اللہ. یہ میرے آقا نے یہ بتایا تو کیا چیز ہوئی؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مکے میں آ کر میرے آقا نے رحمت کی بارش فرمائی, لوگوں پر کرم فرمایا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے حسن سلوک کو ان کی عزت تعظیم یا شفقت اور مروت و رحمت سے نوازا ہے. اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کی خوبیوں کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دوں. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں تعظیم اور مروت کا درس عام کیا. فرمایا من لم يرحم صغيرنا ولم يؤقر كبيرنا فليس منا, جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور رحمت نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں کی ادب کا ادب اور ان کی تعظیم نہ کرے وہ ہماری سوسائٹی کا نہیں ہے, ہمیں کے نہیں ہے. کیوں فرمایا؟ یہ تقسیم کی کہ بڑا اس لیے بڑا ہے کہ نیچے بچے تک, نیچے جو چھوٹے لوگ ہیں وہ اس کی, وہ ان پر شفقت کرے, اور چھوٹا اس لیے چھوٹا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی تعظیم کرے, تب تو وہ ہماری سوسائٹی کا ہے. سمجھ گئے؟ ایک جگہ فرمایا جو شخص کسی بوڑھے کو اس کے بڑھاپے کی وجہ سے تعظیم کرے گا, کسی بوڑھے کی تعظیم اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کرے گا تو اللہ اس کے بڑھاپے میں بھی اس کی تعظیم کے لیے لوگوں کو کھڑا کر دے گا. کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ بڑے ہو جاؤ گے تو تمہاری لوگ تعظیم کریں گے. جی نہیں, اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اپنی زندگی کی خبر نہیں کہ کب تک رہے, مگر بڑوں بوڑھوں کی تعظیم کرنے والے کو رسول پاک نے یہ بشارت دے دی کہ تو مرے گا نہیں جب تک کہ بوڑھا نہ ہو جائے اور لوگ تیری تعظیم نہ کریں. سمجھ میں آئے بات؟ یہ مطلب ہے. تو اب جس کو اپنی لمبی عمر چاہیے, لمبی عمر والوں کی تعظیم بھی اللہ تعالی خیر و برکت عطا فرمائے. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ سبحان اللہ, حدیث میں آیا کہ ایک بار حضرت حلیمہ سعدیہ بہت بوڑھی ہو گئی تھی, وہ آئی سرکار کی خدمت میں قبول اسلام کے ساتھ, تو آقا کائنات ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کے لیے ایک اپنی چادر کا فرش بنایا, اس پر بیٹھی تعظیم کی ان کی. سبحان اللہ, ذرا سوچو جو ساری کائنات میں سب سے برتر و بالا ہے, اس نے اپنی چادر اپنی رضائی ماں, دودھ پلانے والی ماں, اس کو دے دیا کہ وہ اس پر بیٹھے. اس سے کتنی تعظیم ثابت ہوتی ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بوڑھوں کی بھی تعظیم کرتے تھے اور سب سے زیادہ تعظیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے، اور یہ حکم خود رب العالمین نے بھی دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرو، اللہ سب معاف سنتا جانتا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی پاک جتنی آواز سے گفتگو فرماتے ہیں اس سے اونچی آواز میں بات بات مت کرو، جتنی اونچی بات آواز آقا کائنات دوران گفتگو نکالتے ہیں اس سے زیادہ اونچی اپنی آواز ہرگز نہ کرو، اور اس انداز میں بات نہ کرو جو تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، اللہ سے ڈرو اور کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے زور کی آواز سے بات کر لیتے ہو اس طرح کی بات نہ کرو نبی سے، کیوں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارا اعمال تمہاری نیکیاں سب برباد ہو جائیں گی اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، اعمال کس طرح سے برباد ہوتے ہیں پتا ہے، عمل کیسے برباد ہوتا ہے، کسی آدمی نے نماز پڑھی اس کے بعد جا کے شراب پی لی تو کیا نماز برباد ہو گئی اس کی، جو حج کر کے آیا تھا وہ گل ہو گیا، ہرگز نہیں، بلکہ عمل برباد ہوتا ہے کفر سے، آدمی اگر کافر ہو گیا تو اس کی ساری نیکیاں ختم، حج کیا تھا وہ بھی ختم، اب اگر توبہ کرے، توبہ کرے اسلام لائی پھر سے اور مالدار ہے اسی طرح تو اس پر اب پھر سے حج فرض ہے، سمجھ میں آیا، اب نماز جو پڑھی تھی وہ پھر سے اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں، اب سے نماز شروع ہوگی، وہ پہلی والی ختم، اب جب توبہ کر لی تو اب سے گنی جائے گی، تو یہ مطلب ہوا کہ انت احبط اعمالکم، کہ تم اگر آپس میں جیسے بات کرتے ہو اس طرح اگر نبی سے بات کرو گے تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، سمجھ میں آئی، تو اس سے یہ پتا چلا کہ نبی کی تعظیم جزو ایمان ہے، اب ان لوگوں کو آپ کیا کہو گے جو اپنی کتاب میں کچھ اس کے خلاف لکھتے ہیں کہ نبی عام آدمی کے جیسے ہوتے ہیں تو ان کی تعظیم عام آدمی جیسی کی جائے، عام آدمی جیسی ان سے اگر بات کرو تو ایمان گل، تو اس لیے یہ بات ان کی غلط ہے، اسی لیے ان لوگوں نے ایمان برباد ہونے والی بہت سی باتیں کر ڈالی، مثال کے طور پر یہ کہا، ایک کتاب ہے صراط مستقیم الى نار جہنم، سمجھ گئے، ہاں تو یہ اس میں یہ لکھا ہے صرف ہمت بسو شیخ و امثال عام از معظمین گو جناب رسالت مآب باشن بچندی مرتبہ بدتر از استغراق در خیال گاوے گاو خرے در فارسی زبان ہونے کی وجہ سے یہ کفر کے حکم سے بالا تر تو نہیں ہو جائے گا کہ فارسی میں بول دیا, فارسی میں گالی دی, عربی میں گالی دے دی, تو اردو میں گالی دی ہوتی تب نہ گالی مانی جاتی, یہ نہیں ہے. وہ کسی زبان میں کہا کہ نماز کے اندر بزرگوں کا خیال آنا اگرچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں ان کا بھی خیال آ جانا کتنا برا ہے. کہتے ہیں بچندی مرتبہ بدتر, کئی گنا بدتر ہے بیل اور گائے کے, بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوبنے سے, یعنی اپنے بیل اور اپنے گدھے کا خیال اگر کیا کہ میرا گدھا کہاں ہے, میری یہ کہاں ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر نبی کا خیال آ جائے تو بہت برا ہے, بہت برا ہے کہ اس میں شرک ہو جائے گا. تو جب اتنا برا ہے تو اللہ نے کیوں حکم دیا کہ سلموا علیہ تسلیما, ان پر نماز میں سلام پھیرو, ان پر سلام کرو. تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بخاری, مسلم, نسائی, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ سب میں ہے کہ رسول پاک نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور میرا ہاتھ سرکار کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں, یعنی دو آدمی جب ایسے ہاتھ ملائیں گے تو ایک کا بیچ میں پڑے گا اور اسی طرح ایک میرا اس کے دو بیچ میں پڑے گا, دو کے بیچ میں, نہیں سمجھے؟ ایسے جب ہاتھ ملائیں گے تو ایک ہاتھ آپ کا ادھر آیا, ایک ادھر آیا, تو آپ کا ایک ہاتھ میرے دو ہاتھوں کے بیچ میں, میرا دو ہاتھ میرے وہ میرا ایک ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھ کے بیچ میں. سنیا آیا, جب ایسے مسافہ کریں گے تو ایسے ہی نہ ہوگا. ہاں, ایک ہاتھ میرا آپ کے دو ہاتھ کے بیچ میں اور آپ کا ایک ہاتھ میرے دو ہاتھ کے بیچ میں. تو وہ کہہ رہے ہیں میرا ایک ہاتھ رسول پاک کے دونوں ہاتھ کے بیچ میں. یہ نہیں کہہ رہے ہیں, ادب دیکھو, کہ رسول پاک کا دست مبارک میرے دو ہاتھ کے بیچ میں, یہ نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ یہ فیض حاصل کرنے والی بات کہ میرا ایک ہاتھ رسول پاک کے دو کرم والے ہاتھوں کے بیچ, اور اس کے بعد یہ سب حدیث کی بیشتر کتابوں میں ہے کہ اور یوں لے کر آپ نے فرمایا جب تو نماز کی دو رکعت پر بیٹھ جائے تو پھر یہ پڑھ, اور حضور نے مجھ کو سکھایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی. اس میں سلام بتایا, سلام کا حکم دیا. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح اللہ کی تحیت اور حمد ضروری ہے. اسی طرح اس کے بعد رسول پاک پر سلام بھیجنا ضروری. اب ایک دیوبندی نے مجھ سے کہا کہ آپ لوگ کھڑے ہو کر سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر یہ کھڑے ہو کر جائز ہوتا تو التحیات بھی کھڑے ہو کر السلام علیکم جو نبی پڑھنی تھا پڑے. میں نے کہا تمہارا دوست اگر راستے میں مل جائے تم کیا کرو گے؟ بولو کیا کرو گے؟ کھڑے کھڑے سلام کرو گے یا بیٹھ کے؟ کہ نہیں وہ جس حال میں آ رہا ہے السلام علیکم. میں نے کہا تم غلط کرتے ہو, اگر کھڑے ہو کر سلام ہوتا تو نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو کہتے ہیں یہ بھی کھڑے ہو کیوں ہوتا, بیٹھ کے کیوں ہے؟ تو تم بھی جب اپنے دوست کو آتا ہوا دیکھو کھٹ کے وہاں چوراہے پہ بیٹھ جا اور اب کہو بیٹھ کے السلام علیکم. میں نے کہا کہ جیسے تم نبی پاک کے سلام کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ نماز میں اگر سلام کھڑے ہو کر جائز ہوتا تو نماز میں بیٹھا کرنا پڑھوایا جاتا, یہ تم کہہ رہے ہو, تو میں کہتا کہ نبی کا سلام تو ایسے تم کہہ رہے ہو اور تمہارا سلام کھڑے ہو کر کیسے جائز ہو؟ نماز میں بیٹھ کر سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو کھڑے ہو کر کیوں کرتے ہو سلام؟ اس میں بھی بیٹھو. میں نے کہا دیکھو کھوپڑی درا تھا شریعت کو سمجھنے کے لیے چاہیے, شریعت سمجھنے کے لیے یہ نماز اور نماز کے باہر کے احکام الگ الگ نہیں ہیں, یہ غلط ہے. نماز اور نماز کے باہر کا حکم الگ الگ ہے, سمجھ گئے؟ نماز میں قرآن پڑھو گے تو باوضو ہونا ضروری ہے نماز کی وجہ سے, اگر نماز کے باہر تم تلاوت کرو قرآن شریف چھوئے بغیر زبانی تلاوت کرو جیسے نماز میں پڑھتے ہو تو باوضو ہونا ضروری ہے نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ نماز اور نماز کے باہر ایک ہی کام ہے دونوں کے, مگر دونوں کا حکم ایک نہیں ہوتا, سمجھ میں آئی بات؟ بہرحال یہ سب چیزیں کرید کرید کر کے سمجھنے کی ضرورتیں ہیں. حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی یہ شان کہ جب یہ آیت اتری کہ تم اتنی اونچی آواز سے بات نہ کرو جیسے آپس میں بات کرتے ہو, لا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض, یہ آیت اتری تو بخاری شریف میں ذکر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول پاک سے اتنی آہستہ بات کرتے کہ رسول پاک کو پوچھنا پڑتا کہ کیا بولے, یہ بخاری میں ہے. یہ کیوں آہستہ بولتے؟ تعظیم میں, سمجھ میں آئے نا؟ تو حضرت عمر اس طرح کرتے. تو کچھ منافقوں نے اعتراض کیا کہ یہ بات کرنے کا کون سا طریقہ کہ سامنے والے کو پھر پوچھنا پڑے کہ کیا بولے. تب آیت اتری ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرة واجر عظیم. بے شک وہ لوگ جو اپنی آواز دبا کر کے بولتے ہیں آہستہ بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل کے ایمان کا امتحان لیا، وہ کامیاب ہو گئے، لہم اجر عظیم، ان کو بہت بڑا ثواب ملے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ منافقین اعتراض کرتے تھے تو قرآن نے اس کا رد کیا۔ یہ حدیث میں نے بخاری شریف سے آپ کو سنائی، یہ حوالہ بخاری کا اس لیے میں دیتا ہوں کہ وہابی لوگ بخاری سے بہت پوچھتے ہیں مگر اپنی کوئی بات بخاری سے بتانے میں ہچکچاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، کہ میرے ایک شاگرد نے مجھ کو فون کیا بمبئی سے، حضور یہ ناف کے نیچے نماز میں ہاتھ باندھنے کی حدیث بخاری میں کس جگہ ہے مجھے بتائیے۔ میں نے کہا بخاری میں نہیں ہے، ابو داؤد میں۔ کہ نہیں حضور، مجھے بخاری والی چاہیے۔ میں نے کہا کیوں بخاری والی چاہیے؟ کہنے لگا اصل میں ایک غیر مقلد نے کہا کہ آپ لوگ یہاں ہاتھ باندھتے ہو، اس کی حدیث بخاری میں دکھاؤ۔ تو میں نے کہا دکھاؤں گا، اگر میں نہ دکھا پاؤں تو میری ناک کٹ جائے گی حضور۔ میں نے کہا کہ ناک کون کاٹے گا؟ اس سے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث بخاری میں دیکھا، میں بھی دکھاؤں گا ناف کے نیچے والی، پہلے تو دکھا یہاں والی، پھر بخاری میں نہ ملے تو مسلم میں دکھا، مسلم میں نہ ملے تو نسائی میں دکھا، اس میں بھی نہ ملے تو ابو داؤد میں دکھا، اس میں نہ ملے تو ترمذی میں دکھا، اس میں بھی نہ ملے تو ابن ماجہ میں دکھا، اس میں بھی نہ ملے تو موطا امام مالک میں دکھا۔ کم سے کم 7 کتابوں کا نام لو کہ ان میں سے کسی 7 کتابوں میں سے کسی میں دکھا، اور کہو کہ میں مجھ کو تم ایک کتاب کا چیلنج دے رہے ہو کہ اس میں دکھاؤ، میں تم کو 7 کتابوں کا چیلنج دے رہا ہوں، اس میں ان میں سے کسی میں دکھا۔ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، اب تو میں اس کی ناک کاٹ لوں گا۔ ہاں کیوں؟ کہ اب اس نے کہا، اس سے جیسے میں نے بتایا تھا، اس نے کہا کہ میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث تجھ کو بخاری میں دکھاؤں گا مگر پہلے یہاں والی تو دکھا، یہاں والی دکھا، اور بخاری میں نہ ملے، مسلم میں، اس میں، اس میں، کسی میں دکھا۔ تو یہ حال ہوتا ہے ان وہابیوں کا۔ بہرحال رفیقان ملت، عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آپس کے لوگوں میں چھوٹوں کو بڑوں کی تعلیم اور بڑوں کو چھوٹے پر شفقت و مروت کرنے کا حکم دیا۔ وہاں بھی کہتے نہیں سب برابر، سب برابر۔ تو اب رسول پاک کی تعلیم کے مطابق ہوا یا خلاف ہوا؟ حضور نے تو یہ فرمایا کہ چھوٹوں پر تم شفقت کرو تاکہ وہ تمہاری تعظیم کریں۔ تو یہ اس طرح سے معاشرہ اچھا ہوتا ہے۔ چھوٹے کو کوئی غلطی کرتے دیکھا، اس کو مروت نرمی سے سمجھایا، یہ سب کام نہیں کرتے، سمجھ میں آیا؟ تو وہ تمہاری عزت کرے گا، اور غلطی کرتے دیکھا اور ایک چانٹا زور سے لگائے، ٹھیک ہے، تو اب تم کو جب دیکھے گا سلام بھی کرنے کا روادار نہیں ہوگا کہ یہ تو بڑے برکہ ہوں ہیں۔ बैल की तरह से तीन मारते हैं, है? तो ये इसलिए शफकत करो ताकि तादीम का सिलसिला जारी हो, अल्लाह ताला खैर फरमाए। हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादीम सहाबे किराम नमाज के बाहर भी करते थे और नमाज के अंदर भी करते थे। समझ आई बात? अब मैं इसकी कई हदीसें सुनाने के बजाय एक तो या दो सुना देता हूँ। एक हदीस ये कि हजरत सैयदना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज पढ़ा कर, बुखारी शरीफ में है किताबुस्सलात में, जोहर की नमाज पढ़ा कर कुबा चले गए। वहाँ बनु अम्र इब्ने औफ के दरमियान झगड़ा कुछ पड़ गया था, तो सुलह कराने आकाए कायनात वहाँ चले गए जोहर की नमाज के बाद। अब असर का वक्त हो गया, असर की अजान हो गई, नमाजी सब जमा हो गए, रसूल पाक अभी तक वापस नहीं आए। हजरत सह इब्न साद साइदी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, देर होने लगी तो हजरत बिलाल आए सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास, अर्ज की, ऐ अबू बकर, रसूल पाक गए हैं सुलह कराने बनु अम्र इब्ने औफ में और देर हो गई, सब मुसल्ली जमा हो गए, क्या आप नमाज पढ़ा देंगे? तो हजरत अबू बकर ने फरमाया, नहम इनशे तुम, अगर तुम लोग कहोगे तो पढ़ा दूंगा। सबकी मर्जी हुई कि अबू बकर नमाज पढ़ावे। हजरत अब इकामत हुई, हजरत अबू बकर ने इमामत शुरू कर दी। अब ये मुझे रिवायत में न मिला कि पहली रकत या आखिरी रकत या बीच की किसी रकत में हुजूर तशरीफ लाए। इतना मालूम है वो रिवायत में कि लोग खड़े थे सफ़ों में और रसूल पाक आ गए, नमाज हो रही है और मेरे आका आए, तो जब दरवाजे से कोई आएगा तो कहाँ पर खड़ा होगा? जमात हो रही है तो कहाँ उसको खड़ा होना चाहिए? आखिरी तब में जहाँ जगह मिले वहाँ खड़ा होगा, यही ना है तरीका। मगर रसूल पाक तशरीफ लाए तो पिछली तब के दो आदमियों को यूं करके अलग किया, उसमें से बढ़कर आगे बढ़े, फिर उसके आगे वाली सब के दो आदमियों को ऐसे ज़रा अलग किया, उसके पार भी गए। इसी तरह हर सब को फाड़ते हुए मेरे आका आगे सफ़े अव्वल में एक जगह पहुंच गए और जहां इमाम का मुसल्ला था उससे कुछ हटकर खड़े हो गए नमाज सफ़े अव्वल में, और सहाबे किराम ताली बजाने लगे। क्यों? कि उनको मालूम नहीं था कि लुक्मा कैसे दिया जाए। समझ में आई? तो उन्होंने, वो जानते थे कि नमाज में बोल करके कि हुजूर आ गए हुजूर आ गए ये कहना तो नमाज में जायज नहीं, तो अब ऐसे ऐसे उन्होंने बजाना शुरू किया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में उसी जगह लिखा है कि वो नमाज पढ़ते थे اتنے ڈوب کر پڑھتے کہ انہیں آگے پیچھے کی کوئی خبر نہ ہوتی. جب مسجد تالیوں سے گونج گئی تب انہوں نے ایسے دیکھا تو سرکار نظر آئے, سمجھایا, پیچھے ہٹنے لگے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے حکم دیا, مکانک, اپنی جگہ امامت کرتے رہو. مگر انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے, الحمدللہ کہا اور صف کے اندر چلے گئے, اور رسول پاک وہاں سے ان کے مصلے پر آئے. بولو یہ نبی پاک کی تعظیم ہے کہ نہیں؟ سب نماز کے اندر ہے کہ باہر؟ تو پتہ چلا کہ نبی پاک کی تعظیم صرف باہر نہیں ہے, اللہ کی عبادت میں بھی نبی کی تعظیم.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اہل سنت
زندہ باد,
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی پاک کی تعظیم اتنی ضروری ہے کہ رسول پاک کے آگے پیٹھ کر کے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. اگر یہ جائز ہوتا تو رسول پاک صفیں چیرتے چیرتے آگے کی طرف کیوں آئے؟ اس کا مطلب ہے کہ نماز کے بہارے سے کوئی نبی پاک کی طرف پیٹھ کر سکتا تو یہ تعظیم ہے کہ نہیں؟ تمام مصلیوں کی ہر صف کی ہر صف کے لیے ضروری ہے کہ نبی پاک کی تعظیم جاری رکھے. ایک حدیث تو ہو گئی نا, ہو گئی, اب دوسری حدیث اسی بخاری شریف سے اور اسی پر بات ختم کر دوں. فرماتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ, حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں, پیر کا دن تھا, فجر کی نماز تھی, ابو بکر امامت کر رہے تھے. یہ کیوں بتایا؟ شاید کسی نے پوچھا ہوگا کہ آپ لوگوں نے رسول پاک کا آخری دیدار کب کیا. یہ پوچھا ہوگا شاید, تو اسی کو بتا رہے ہیں. پیر کا دن تھا, پیر سمجھ رہے ہیں نا کہ اس کو بتانا ہوگا, منڈے. ہاں, پیر کا دن تھا, فجر کی نماز تھی, اور امامت کون کر رہے تھے؟ کیونکہ سرکار نے اپنے مرض وفات کے درمیان حضرت ابو بکر کو امامت کرنے پر مقرر کر دیا تھا, تو اسی زمانے کی یہ بات ہے. یہ تو معلوم ہے نا کون نماز پڑھاتے تھے حضور کے مرض وفات میں, وہ حضرت ابو بکر صدیق. سرکار نے خود فرمایا, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں. ام المومنین عائشہ نے یہ بھی کہا, یا رسول اللہ, آپ کی جگہ وہ کھڑے ہوں گے تو رونے لگیں گے, اپنی قراءت بھی وہ نہیں لوگوں کو سنا پائیں گے. اس لیے ابو بکر کے بجائے عمر کو حکم دیں. تو رسول پاک نے ان کو جھڑک دیا, میں کہتا ہوں ابو بکر کو حکم دو کہ وہ امامت کریں. بہرحال تو وہ امامت کون کر رہے تھے؟ حضرت ابو بکر. نماز ہو رہی ہے, فلم یفجع لنا امر, ہمارے اچھمبے کے لیے نماز کے بیچ میں کوئی چیز ابھی تک پیدا نہ ہوئی کہ ہم لوگوں کو نماز میں کوئی اچھمبا ہو جائے. سمجھ میں آیا؟ حتیٰ کا سفر نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم سترا حجرتی ہی, یہاں تک کہ اچانک رسول پاک نے اپنے حجرہ پاک کا پردہ ہٹا دیا. اب حجرہ پاک کا دروازہ اس وقت جہاں تھا آج بھی وہیں ہے, مگر پہلے لکڑے کا تھا اور اب پیتل کا کی جالیوں والا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ مجھے یاد نہیں رہا, پانچویں یا چوتھی صف میں پڑتا وہ دروازہ جو مسجد میں کھلتا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں, وہاں وہی حجرہ عائشہ, وہی جس میں آقا پاک کا روضہ مکرم ہے, وہی کن کا حجرہ تھا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا وہی حجرہ. سمجھ گئے؟ انہی کے حجرے کے دروازے سے نماز پڑھانے سرکار آتے, انہی کے دروازے سے ممبر پر خطبہ دینے آتے. اسی کی وجہ سے فرمایا ما بینا حجرتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. تو وہ میرے حجرے کے دروازے اور ممبر کے درمیان یا محراب کے درمیان کیا ہے؟ جنت کی کیاری. تو آپ آج بھی اس دروازے کے سامنے جو ستون تھے, آج بھی وہ ستون دیکھ لیں گے, اس پر ریاض الجنہ والا جو سمبل لگا رہتا ہے پھول بوٹے کا, وہ آج بھی وہ ملے گا. ہاں, تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ حضور نے پردہ ہٹا دیا, اس سے پہلے ہمارے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوئی, مگر جب پردہ ہٹایا فرعینا الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنہ ورقۃ مصحف, ہم سب صحابہ رسول پاک کے چہرے اقدس کی زیارت کرنے لگے جیسے قرآن کا ورق ہو, سب لوگ اس طرح دیکھنے لگے. جو آگے کی صف میں تھے وہ ایسے دیکھ رہے ہیں, جو بالکل سامنے صف میں تو ایکن کی تے دیکھ رہے ہیں, جو آگے یوں دیکھ رہے ہیں, جو پیچھے تو وہ ایسے دیکھ رہے ہیں. سمجھ میں آئے؟ سب دیکھنے ملے ہیں, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے صحابہ جو اس دروازے کے قریب تھے ان کو تو پتا چل گیا کہ پردہ ہٹا ہے, آگے والوں کو دور والوں کو کیسے پتا چلا اس اندھیری مسجد میں فجر کے وقت جت کی چھت بھی نہیں تھی، جت کے محراب بھی نہیں تھی، تو ان کو کیسے پتا چلا کہ پردہ ہٹا ہے؟ سب ادھر دیکھنے لگے، صفے اول سے لے کر صفے آخر تک، کیسے پتا چلا؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں، جیسے ہی پردہ ہٹا ساری مسجد میں قد جاءکم من اللہ نور کا جلوہ، اس لیے سب لوگ چہرے زیبا کا دیدار کرنے لگے. تو اب دیکھ رہے ہیں سب لوگ، تو اب ان لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا کیا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا درست نہیں ہے؟ یہ معلوم نہیں تھا؟ سب جانتے تھے، ہاں سب جانتے مسئلہ، مگر یہ بھی مسئلہ جانتے کہ رسول پاک کا معاملہ الگ ہے. ہاں کیونکہ اسی بخاری کے کتاب التفسیر میں اور دو کتاب الصلاۃ اور دو تین جگہوں پر یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید ابن معلہ نماز پڑھ رہے تھے، رسول پاک نے فرماتے ابو سعید ابن معلہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، فمرم بی النبی جو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس سے حضور گزرے، پاس سے گزرے تو دیکھا ہوگا کہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، گزرے پھر آگے بڑھ کر فنادانی، مجھے پکارا ادھر آؤ. سمجھ آیا؟ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جلدی سے نماز پوری کی اور سلام پھیر کے حضور کے پاس پہنچا. سمجھ آ رہی بات؟ تو سرکار نے فرمایا اینا کنتا، اب تک کہاں تھے؟ اب تک کہاں تھے؟ کب بلایا؟ اب آئے؟ کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے دیر ہوئی. یہ عذر سب لوگ قبول کر لیں گے، کسی کو آپ بلائیں اور وہ یہ کہے کہ دیر ہو گئی اس لیے کہ نماز میں پڑھ رہا تھا، تو سب مان جائیں گے. کوئی ظالم کافر ہوگا وہی نہیں مانے گا، ہاں مگر سب لوگ مان جائیں گے. تو مگر حضور سے وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا پوری کر کے آ جاؤں. فرمایا الم یقل اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کیا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا؟ اے ایمان والو، جب تم کو نبی بلائیں تو اللہ رسول کی طرف لپک کر آؤ. استجیبوا للہ وللرسول، جب نبی بلائے، یعنی حضور کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے بلایا تبھی آنا چاہیے تھا، نماز نہ پڑھتے. نماز جو پڑھ رہے تھے اس نماز کو اسی جگہ چھوڑ کر میرے پاس آتے. اسی لیے چاروں امام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، سب یہی کہتے ہیں کہ نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور رسول پاک بلائیں تو اس پر فرض ہے کہ وہ جائے، اسی وقت جائے، نماز ختم کر کے نہیں، اسی وقت جائے. اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ بھی کہ وہ جائے گا اور نماز میں رہے گا، وہاں سے اپنا کام کر کے آئے، اگر ایک سجدہ کیا تھا تو دوسرا ملا لے. سمجھ میں آیا؟ رکوع میں تھا تو اب قومہ کر کے سجدے میں جائے گا. یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نماز میں بھی نبی کی تعظیم ضروری ہے. ہاں تو سب لوگ رسول پاک کا چہرہ پاک دیکھ رہے ہیں. اب ابو بکر کی کیا شان؟ وَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ. ابو بکر پیچھے کھسکنے لگے اپنی ایڑی کے بل, یعنی وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ رسول پاک کا پردہ ہٹا. وَظَنَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجٌ عَلَى الصَّلَاةِ. ان کو گمان یہ ہو گیا کہ رسول پاک نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں, یہ سوچ کر کے وہ پیچھے ہٹنے لگے. پوری مسجد سرکار کی زیارت میں ہے, کیا امام کیا مقتدی. تو وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, تو حضور کو بڑی ناراضگی ہوگی. تو نہیں, حدیث میں یہ ہے کہ یہ منظر جب رسول پاک نے دیکھا, فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحک, رسول پاک خوب کھل کر مسکرائے. یہ پسند کی دلیل ہے کہ ناپسند؟ مسکرانا پسند کی دلیل ہے کہ ناپسند کی؟ تو اب نماز میں سرکار کی محبت اور تعظیم میں لوگ مڑ کر دیکھ رہے ہیں, حضور کو پسند آیا. وہ اشارہ بیدی ہی, اور اشارہ کیا دست پاک سے, ان اتمو صلاتکم, اپنی نماز پوری کر لو. یہ نہیں کہ نماز پھر سے پڑھو, یہ نہیں کہا, بلکہ پوری کرو کہ جتنی پڑھی نماز تھی, اب جو پڑھو گے وہ میرا جی چلا. اب کوئی وہابی کہہ سکتا ہے یہ پہلے کا حکم ہے بعد کا نہیں, تو اس کا بھی کاٹ اسی حدیث میں ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ھذا آخر ما رأینا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتوفی من ذلک الیوم. حضور کا آخری دیدار ہم لوگوں کو اسی وقت ہوا تھا نماز میں, اور اسی روز آپ دنیا سے کوچ کر گئے, اسی روز آپ کی وفات شریف ہو گئی. بس اب کیا مطلب ہوا؟ رسول پاک دنیا سے جاتے جاتے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابو بکر کو میں نے امامت پر مقرر کیا تھا, وہ امامت کر رہے ہیں کہ نہیں, یہ بھی دیکھ لیا, اور یہ بھی دیکھ لیا میرے آقا نے کہ میری امت میرے چند دن نہ آنے پر کیا اس کے نماز پڑھنے میں کچھ انداز بدلا. تو دیکھا کہ عبادت اللہ کی, زیارت رسول اللہ, اور اس پر رسول پاک نے اپنا دیدار نماز میں کرا کر یہ بتا دیا ہے کہ نماز میں رسول کا تصور خوب جما کے رکھو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. سب سے اعلیٰ بولا
ہمارا
سبحان اللہ, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا. اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت, انبیاء سے کہوں کیوں صاحبو, یعنی حضرات انبیاء کرام سے میں یہ پوچھوں کہ حضور لوگو آپ بتاؤ کہ کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی, یعنی ہمارے نبی آپ کے بھی نبی ہیں. تو اب وہ جواب کیا دیں گے, جواب یہ دیتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا نبی امتی, سب کا خدا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا. صلی اللہ تعالی علی النبی کریم والی و صحبی اجمعین برحمتک یا رب. آپ حضرات نے ذکر خدا و ذکر رسول کے لیے اتنا وقت جو خرچ کیا یہ زندگی کا قیمتی وقت ہے, اور انشاءاللہ یہ وقت اگر یاد رہے تو قیامت میں بڑا کام آئے گا. یہ سب جو کچھ میں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبحان اللہ اللہ اکبر. ہم نے کتابوں میں جو اسلاف کی قوت استدلال اور قوت حافظہ کے بارے میں جو قصے پڑھے ہیں اور اپنے بزرگوں سے سنے ہیں, آج آپ نے انہیں قصوں کا مشاہدہ کر لیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے. میں آپ حضرات سے گزارش کروں کہ کھڑے ہو جائیں صلاۃ السلام اور پھر دعا قبول فرمائیں انشاءاللہ.
چلیے
مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام, مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام, شمع بزم ہدایت پلا کو سلام, شمع بزم ہدایت پلا کو سلام. پہن سجدہ پہ روز ازل سے درود, پہن سجدہ پہ روز ازل سے درود, یادگاری امت پہلا کو سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام, شمع بزم ہدایت پہلا کو سلام. رب مت پیالا درود, حق تعالی کی منت پہلا کو سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام, شمع بزم ہدایت پہلا کو سلام. ان کے مالا پہ ان پر کرو رو درود, ان کے مالا پہ ان پر کرو پلا کو سلام, مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام, شمع بزم ہدایت پلا کو سلام. غوث و خواجہ رضا حامد مصطفیٰ, غوث مصطفیٰ اور تاج شریعت بلا کو سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو پھر سب ان کی شوکت بلا کو سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے آرزا مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام. شمع بزم ہدایت بلا کو سلام.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مع الجود والكرم وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم أبلغ منا الصلاة والسلام إلى حضرة النبي الكريم واجعلنا من أخيار المصلين والمسلمين عليه. اللهم اجعلنا من أخيار المحبين له والمحبوبين لديه وارزقنا شفاعته يوم الحساب وادخلنا الجنة من غير توبيق ولا عتاب. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همومنا واكشف غمومنا ووسع أرزاق كلنا وقت دجوننا. اللهم أهلك أعداءنا وأعداء الإسلام أعداء الإسلام والمسلمين يا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وقاسم رزقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
ضروری اعلان سماعت فرمائیں. If you would like to become murid of Hazrat, then please do stay behind. Or if you would like to renew your wallah, right? If you would like to become a talib or renew your irada, then there is a charter which is being passed around and you can become murid, inshaAllah. As for the women stay behind, Hazrat will come there, inshaAllah.
I'll send it to you.
There's
one that
we As for tomorrow, there is a program tomorrow as well. Yeah, Masjid Nurul Islam, Bolton. And Hazrat will be there delivering the main speech. It's after Salatul Maghrib, inshallah. After Salatul Maghrib tomorrow, Nurul Islam.
If the charger doesn't get to you, put your right hand on the right shoulder of the person in front of you. Is that okay? If the charger doesn't have to reach you, put your right hand on the right shoulder of the person in front of you, so your connection will be made. Is that Allah?
Fatiha. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن الرحيم. میں جیسے پڑھتا ہوں پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی سب کتابوں پر اور اس کے جملہ رسولوں پر قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ نیکی اور بدی کی تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین یا لطیف یا نور یا ہادی یا حق یا مبین. یا اللہ میں نے توبہ کی اپنے سب گناہوں سے, الہی میری توبہ قبول فرما. میں عہد کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا. نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. گناہوں سے بچتا رہوں گا خاص کر جھوٹ بدی غیبت چغلی بد مذہبوں کے میل جول اور ان کی دوستی سے بچتا رہوں گا. یا اللہ مجھے اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رکھ اور شریعت کا مجھے پابند بنا اور گناہوں سے مجھے بچا. یا اللہ میں مرید ہوا جو طالب ہونے والے ہیں وہ یہ لفظ کہیں میں طالب ہوا سلسلہ اے علیہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ مصطفیہ میں اور سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ امجدیہ عزیزیہ میں میں نے اپنا ہاتھ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مبارک ہاتھوں میں دیا. الہی مجھے حضور غوث پاک کے مریدوں میں اور ان کے غلاموں میں قبول فرما. قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھا. دعا کرو اللہ میں سنی و شرا سیدنا غوث اعظم کا سیدنا محمد.